قطائب پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے دھماکے میں بشیر جمیل کے قتل کے بعد اس کا بڑا بھائی امین جمیل لبنان کا صدر منتخب ہوا. امین جمیل بیروت میں امریکی سفارت خانے اور ریگن کے نمائندے فلیپ حبیب کی حمایت کی وجہ سے یہ عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا.
انی احترم دستور الامة اللبنانية وقوانینها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضیه.
نئے صدر کے انتخاب کے ساتھ ہی فلیپ حبیب نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کے لیے زمین ہموار کر دی. امین جمیل کے عہدہ صدارت پر فائز ہونے کے بعد اسرائیل نے امریکی حکومت کی سرپرستی میں لبنان کے ساتھ امن مذاکرات شروع کر دیے. یہ مذاکرات کئی مرحلوں میں لبنان اور مقبوضہ فلسطین میں منعقد ہوئے اور ان مذاکرات کا نتیجہ 17 مئی 1983 کے معاہدے کی صورت میں نکلا. اس معاہدے کی روح سے جنوبی لبنان پر اسرائیل کے قبضے کو قانونی حیثیت مل گئی تھی. اس معاہدے پر برجستہ عیسائی اور مسلم شخصیات نے اعتراض کیا. مسلم علماء نے اس معاہدے کی مخالفت کے لیے عوام کو دعوت دی اور لبنانی فوج اور عوام کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں. لبنانی فوج نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بیروت میں موجود امریکی فوج کی مدد سے مسلم علاقوں میں وسیع پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا. فوج کے عوام کے ساتھ نامناسب رویے کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. مسلم رہنما ان تمام مشکلات کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے تھے. ان کا خیال تھا کہ امریکی سفارت خانہ سازش تیار کرتا ہے اور لبنانی حکومت اس پر اس لیے عمل درآمد کرتی ہے تاکہ امریکی حمایت نہ کھو بیٹھے. آخرکار امریکہ کو لبنان کے داخلی معاملات میں مداخلت کی قیمت چکانا پڑی. 18 اپریل 1983 کو ایک سیاہ رنگ کی شیورولیٹ جس کا نمبر ڈپلومیٹک تھا حفاظتی رکاوٹوں کو عبور کر کے بیروت میں امریکی سفارت خانے کی لابی میں جا کر دھماکے سے اڑ گئی. ہر چند کے اس بم دھماکے میں امریکی سفیر بچ گیا لیکن اس دھماکے میں سی آئی اے کے سینئر ترین افسران مارے گئے. جارج شورز وزیر خارجہ امریکہ فوراً بیروت پہنچا اور امین جمیل سے ملاقات کرنے کا اعلان کیا. اس نے اعلان کیا کہ ان تمام نقصانات کے باوجود امریکی حکومت امین جمیل کو تنہا نہیں چھوڑے گی. چند گھنٹے بعد مختلف گمنام گروپوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. ان گروپوں میں سے ایک گروپ تحریک جہاد اسلامی لبنان بھی تھا. ہر چند کے امریکی حکمرانوں کا خیال تھا کہ تحریک جہاد اسلامی کی کوئی زمینی حقیقت نہیں ہے اور حزب اللہ سے وابستہ شیعہ چھاپہ مار کاروائیاں کر رہے ہیں.
فارتكز في اذهان الكثيرين ان هذه المنظمات هي منظمات تابعه لحزب الله وهي مجرد واجهات وعناوين يختبئ حزب الله خلفها وهذا لم يكن صحيحا على الاطلاق. لذلك كل ما كان يقوله حزب الله من سنه 82 الى الان هو ليس دفاع سياسي واعلامي هو تعبير عن الحقيقه.
ان حالات میں اسرائیلی فوج جو بیروت کے خراب حالات کا مشاہدہ کر رہی تھی بیروت شہر کے اطراف سے جان بچا کر بھاگنے کو ترجیح دینے لگی. ستمبر 1983 میں اسرائیلی فوج نے سیدا شہر کے شمال میں واقع الاولا دریا تک پسپائی اختیار کی. اسرائیل نے امن و امان کی بحالی اور اپنے نقصانات کو کم کرنے کے لیے لبنان میں موجود اسرائیل کے طرفدار مزدوروں پر مشتمل ایک فوج بنائی جس کا نام آزاد لبنانی فوج تھا اور اس فوج کو طاقتور بنایا. اسی اثنا میں سعد حداد جو اس فوج کا کمانڈر تھا مر گیا اور آنتوان لحد اس کا جانشین منتخب ہوا. دوسری طرف اقوام متحدہ کی امن فوجیں جو بیروت میں موجود تھیں وہ اس سے قبل خود کو غیر جانبدارانہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھیں لیکن اب وہ بھی آہستہ آہستہ لبنان کی خانہ جنگی میں ملوث ہو گئیں. بیروت سے اسرائیلی فوجوں کے انخلا کے بعد مسلمانوں اور لبنانی فوج کے درمیان جنگ و جدل شروع ہو گئی. اس مرحلے میں اقوام متحدہ کی امن افواج عیسائیوں اور لبنانی افواج کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف وارد جنگ ہو گئیں۔ بیروت میں مقیم چار ممالک کی امن افواج میں سے امریکیوں اور فرانسیسیوں نے دوسروں سے بڑھ کر جنگ میں مداخلت کی۔ امریکی اور فرانسیسی ہوائی جہازوں نے بیروت اور بقا کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی اور امریکی بحری بیڑا نیو جرسی جو بیروت کے ساحل پر لنگر انداز تھا نے عیسائیوں کی حمایت میں مسلم آبادی کے علاقوں پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے بیروت اور بقا میں بہت سے گھر تباہ ہو گئے اور کئی لوگ مارے گئے۔ مسلم رہنماؤں نے چند مرتبہ یہ تنبیہ کی تھی کہ اگر خانہ جنگی میں امریکی اور فرانسیسی مداخلت جاری رہی تو انہیں مسلمانوں کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن انہوں نے اس تنبیہ کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اتوار 23 اکتوبر 1983 کی صبح کو وہ حملہ وقوع پذیر ہوا جس کا وعدہ مسلمان ایک مدت سے امریکہ اور فرانس سے کر رہے تھے۔ ایک بموں سے بھرا ٹرک بیروت کے مضافات میں امریکی میرینز کے ہیڈ کوارٹر میں گھس کر پھٹ گیا۔ اس حملے میں وہ ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس میں 241 امریکی میرینز جو زیادہ تر سو رہے تھے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے 3 منٹ بعد فرانسیسی افواج کا ہیڈ کوارٹر جو وہاں سے نزدیک ہی تھا پر ایک اور ٹرک میں بارود رکھ کر حملہ کیا گیا اور تباہ ہو گیا۔ ویتنام کی جنگ کے بعد امریکی فوج پر یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ امریکی نائب صدر جارج بش اسی دن بیروت آیا اور اس نے دھماکے کی دونوں جگہوں کا معائنہ کیا۔ ان دھماکوں کے چند گھنٹے بعد امریکی حکومت نے ان دھماکوں کی ذمہ داری ایران اور شام پر ڈال دی، لیکن تحریک جہاد اسلامی لبنان نے ایک بیانیہ جاری کر کے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی اور یہ اعلان کیا کہ جب تک امریکی افواج بیروت سے نکل نہیں جاتی انہیں ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہی حالات میں جنوبی لبنان میں شیعوں اور صہیونی فوجوں کے درمیان جنگ میں شدت پیدا ہو گئی۔ اسرائیلی افواج نے معرکہ دیہات میں عزاداران امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا جس میں کچھ شیعہ عزادار شہید ہو گئے۔ یہ حملہ شیعوں کے شدید غم و غصے کا باعث بنا۔ شیعہ علماء نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا حکم دے دیا۔ اس جنگ کے 3 ہفتے بعد ایک ٹرک کے ذریعے شہر سور کے مضافات میں مدرسہ شجرا میں قائم صہیونی افواج کے ہیڈ کوارٹر میں دھماکہ کیا گیا۔ اب اسرائیلی حکومت ایک نئی قوت سے روبرو تھی۔ غضبناک شیعہ بغیر کسی خوف کے صہیونی فوجوں پر حملہ کرتے تھے اور کوئی امن معاہدہ یا کوئی بھی غیر ملکی فوج ان کا راستہ روک نہیں سکتی تھی۔ جنوبی لبنان کے شیخ راغب حرب جیسے شیعہ علماء جو کہ خود بھی مقبوضہ علاقوں میں سکونت پذیر تھے اور بے خوف ہو کر مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کو اسرائیل کے خلاف احتجاج اور جہاد کے لیے تشویق کرتے تھے۔
لما دخل العدو المحتل اسرائيل وفقنا الله، نحن نعتبر الان نحن ان من اهم نعم الله علينا الان ان الله وفقنا الى رؤيه طريق الصواب۔ ارتش
اسرائيل اسرائیلی فوج نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے علاقے میں وسیع پیمانے پر حفاظتی تدابیر اختیار کیں۔ ان اقدامات و تدابیر میں سے ایک شیخ راغب حرب کا قتل تھا، لیکن اسرائیل کی توقعات کے برخلاف راغب حرب کی شہادت کی وجہ سے عوام کا غم و غصہ شدید تر ہو گیا اور اسرائیلی فوج کے خلاف مسلح کاروائیوں میں اضافہ ہو گیا۔ انہی ایام میں تحریک مقاومت اسلامی لبنان نے اپنا پہلا بیانیہ جاری کیا اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی بحری جہازوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بیان کے جاری ہونے کے چند دن بعد اقوام متحدہ کی افواج نئے حملوں کے خوف سے بیروت سے باہر نکل گئی۔ 1983-84 میں تحریک مقاومت اسلامی کے اسرائیلی فوج پر حملوں میں اضافے کی وجہ سے اسرائیلی فوج کے نقصانات میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ جنوبی لبنان میں مقبوضہ علاقوں کی زیادہ وسعت کی وجہ سے تحریک مقاومت اسلامی علاقے کے لوگوں کی مدد سے بآسانی کافی تعداد میں چھاپہ مار کاروائیاں کر سکتی تھی۔
به اجرا بگذارد. حجم خسارت و
اسرائیلی افواج کے نقصانات میں اضافے کی وجہ سے اس ملک کی حکومت پر تنقید کی جانے لگی اور رائے عامہ اس کے خلاف ہو گئی، اور آخرکار اسرائیل کی کوئلیشن کابینہ نے جنوبی لبنان کے وسیع علاقوں کو خالی کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ فروری 1985 میں اس انخلا کا آغاز ہوا، اور ایک مہینے میں اسرائیلی فوج نے سیدا، سور اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو خالی کر دیا، اور 1000 کلومیٹر کے علاقے میں جس میں 170 دیہات اور کالونیاں شامل تھیں اور مقبوضہ فلسطین کی شمالی سرحد کے ساتھ واقع تھا، وہاں مستقر ہو گیا اور اس علاقے کا نام دفاعی پٹی رکھا گیا۔ اسرائیل کی پسپائی کے دوران ہی حزب اللہ نے رسمی طور پر اپنی موجودیت کا اعلان کر دیا۔
سید ابراہیم امین،
حزب اللہ کے ترجمان سید ابراہیم امین نے شیخ راغب حرب کی سالگرہ کے مراسم میں جو حسینیہ شیعہ بیروت میں منعقد ہوئی تھی، ایک کھلا خط پڑھ کر حزب اللہ کا تعارف اور ملکی و بین الاقوامی گوناگون مسائل پر حزب اللہ کے نظریات کا اعلان کیا۔ اسرائیل کی دفاعی پٹی تک پسپائی کے بعد مقاومت اسلامی کی سرگرمیوں کی کیفیت بھی تبدیل ہو گئی۔ اس مرحلے میں مقبوضہ علاقے کے محدود و مختصر ہونے اور اسرائیلی فوجیوں اور آنتوان لحد کے فوجیوں کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے عوامی مدد پر انحصار کرتے ہوئے فوجی آپریشنز کا امکان نہیں تھا، اس لیے حزب اللہ کے مجاہدین کو چھاپہ مار جنگ کے لیے خصوصی تربیت کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت تحریک مقاومت اسلامی اس کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے 1985-86 میں مقاومت اسلامی کی کاروائیاں بہت کم ہو گئی تھیں، لیکن امن اقدامات کی کیفیت روز بروز بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اس مرحلے میں حزب اللہ نے اپنی فوجی کاروائیوں کی فلم ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے دفاعی پٹی میں کاروائی کرنے والے گروہوں کے ساتھ ایک کیمرہ مین کا بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔
وتحولت الكاميرا كاميرا المقاومه او العنصر الاعلامي الى عامل استراتيجي لا يقل ربما اهميه عن البندقيه نفسها. البندقيه تفتح وتمهد و توفر المعطيات، ثم تأتي الكاميرا لتستثمر هذه المعطيات على المستوى
الإعلامي. اس کے بعد ہر جہادی کاروائی کی تصاویر مختلف ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کو دے دی جاتی تھیں۔ اس سے لبنانی عوام کے حوصلے کافی بلند ہو گئی، اور اسرائیلی فوجیوں کے اہل خانہ خوف و ہراس کے شکار ہوتے جا رہے تھے۔ ان اقدامات سے حزب اللہ کی مقبولیت اور طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے علاقے کے بعض عرب ملکوں کے سربراہوں کا رد عمل بھی سامنے آنے لگا تھا۔ وہ لوگ حزب اللہ کے طاقتور ہونے کا مطلب علاقے میں ایران کے اثر و رسوخ میں اضافہ اور اپنی کمزوری کو لیتے تھے۔ ہر چند کہ حزب اللہ نے عقل مندی و ہوشیاری کے ساتھ خود کو خانہ جنگی سے بچا لیا، لیکن علاقے کی بعض عرب حکومتوں کی تحریک کی وجہ سے عمل اور حزب اللہ، جو کہ دونوں لبنان کی شیعہ تنظیمیں تھیں، ان کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ جنوبی لبنان کے شہر نبطیہ سے شروع ہوئی اور بیروت، مشرقی سیدا اور پھر اقلیم التفاح تک پہنچ گئی۔ آخرکار یہ جنگ اسلامی جمہوریہ ایران کی مداخلت سے ختم ہو گئی۔
وكان اول اعلان ب الشده والرفض الشديد من السيد الخامنئي عن هذا الحرب بين الاخوه هذا امر عبثي ويجب ان يتوقف۔
عمل اور حزب اللہ کے درمیان دو سالہ جنگ کا دور شیان لبنان کی تاریخ کا سب سے تلخ دور تھا، اور آج طرفین میں سے کوئی بھی اس دور کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
الان نحن فی الحركه لا نحب ان نعود الى ملفات طوى عليها الزمن، ولا نريد ان نفتح جروح قديمه على الاطلاق، لاننا نحن وحزب الله في هذه المرحله بالتحديد في مرحله من التماسك والتضامن يحسدنا عليها الاخرون۔
در ستمبر 1999 میں طائف معاہدہ، کہ جس نے لبنان میں خانہ جنگی کو ختم کیا، اس معاہدے پر جب دستخط ہوئے تو اس وقت حزب اللہ نے بھی اپنے ایک عام اجتماع میں بقا کے ایک معروف عالم دین سبحی طفیلی کو حزب اللہ کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا۔ پہلے سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے بعد حزب اللہ کے نظام میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ اس پہلے عوامی اجتماع کے بعد المنار ٹیلی ویژن کی تاسیس ایک اہم اقدام تھا۔ اس ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ مقبوضہ فلسطین کے اندر تک اس کی نشریات دیکھی جا سکتی تھیں۔ حزب اللہ اسرائیلی فوجیوں کے خلاف اپنی جہادی کاروائیوں کے تصاویر بغیر کسی تبدیلی کے مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کے لیے نشر کر سکتی تھی۔ اس مقام پر عمل اور حزب اللہ نے طاقت کی تقسیم کر لی۔ عمل ملیشیا کے صدر نبیہ بری لبنانی پارلیمنٹ کے سپیکر منتخب ہو گئے۔ دوسری طرف حزب اللہ کی تحریک مقاومت نے جنوبی لبنان میں اپنی مسلح پوزیشن برقرار رکھی۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ ہی حزب اللہ کا عمومی کنونشن دوسری بار منعقد ہوا، لیکن اس مرتبہ سبحی طفیلی مطلوبہ ووٹ لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔
موازه تندروانه بود که یه مقدار با واقعیت های جامعه لبنان به خصوص پس از پیمان طائف تطابق نداشت، و ایشون قادر به هماهنگ کردن خودش با مرحله جدید در لبنان نبود. شورای رهبری حزب الله به نتیجه رسید که احتیاج به رهبری جدیدی داره، رهبری که بتونه مرحله جدید رو درک بکنه، تحولاتی بعد از پایان جنگ داخلی در لبنان اتفاق افتاده رو بفهمه و برای اون یه استراتژی جدید طراحی کنه.
کنگره دوم حزب الله کے دوسرے کنونشن میں سید عباس موسوی کو حزب الله کا نیا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ سید عباس موسوی کے انتخاب کے بعد لبنان میں بنیادی تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ سید عباس موسوی کی اپنے استاد کی مانند یہ کوشش تھی کہ اپنی لیڈرشپ کو عوامی لیڈرشپ کی صورت میں منظر عام پر لائیں۔ وہ خود بنفس نفیس مقاومت اسلامی کے اگلے مورچوں میں جاتے تھے اور بلا واسطہ عوام سے رابطے میں رہتے تھے۔ حزب اللہ کے یہ نئے سیکرٹری جنرل اس کوشش میں تھے کہ حزب اللہ اور عمل ملیشیا کے درمیان موجودہ قدورت کو ختم کیا جائے، تاکہ شیان لبنان لبنان کے اندر وقوع پذیر ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے بارے میں ایک ہی موقف اپنائیں۔ لیکن 17 فروری 1992 کو جب سید عباس موسوی شیخ راغب حرب کی شہادت کے مراسم سے واپس آ رہے تھے، تو اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر کے حملے میں اہلیہ اور ایک کمسن بچے کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ شورائے رہبری حزب اللہ نے اس رات کو ایمرجنسی میں اجلاس بلا کر سید حسن نصر اللہ کو حزب اللہ کا نیا سیکرٹری جنرل منتخب کیا۔ نئے سیکرٹری جنرل کی اپنے انتخاب کے وقت صرف 31 سال عمر تھی، لیکن حزب اللہ کے اندر کام کرنے کے لیے اچھی پوزیشن رکھتے تھے۔ سید حسن نصر اللہ نے ان اصلاحات کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا جن کو سید عباس موسوی نے شروع کیا تھا۔ اس دور میں حزب اللہ نے جہاد و مقاومت کے لیے ایک نیا طریقہ شروع کیا، اور وہ تھا کاتیوشا راکٹ کا استعمال۔ لبنان پر آئے دن رہائشی علاقوں پر بمباری اور بے دفاع عوام کے قتل عام کی وجہ سے حزب اللہ نے ان حملوں کا جواب شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی کالونیوں پر کاتیوشا راکٹوں سے حملے کی صورت میں دیا۔
نزق قبد نگرام لی رخوش التشوفين بصفون شوهين بمكلاتيم
ما كان بسياستنا الجهاديه أن ضرب الكاتيوشا هو عمليات مقاومة. جينا اعتبرنا ضرب الكاتيوشا هذا لرادح. خلنا نستفيد منه لتحقيق غرض وهو تحييد المدنيين والمنشآت المدنية، لأنه فرد على أي عملية عسكرية كانت تقوم بها المقاومة كان الإسرائيلي شو يعمل؟ يقصف البلدات في جنوب لبنان، قرى الخط الأمامي، وأحيانا يقصف في العمق، يعني يقصف ببعلبك الهرمل. فطيب كيف فينا نحيد المدنيين؟ إذا جينا استخدمنا الكاتيوشا وحاولنا أن نفهم الإسرائيلي أنه في كل وقت تقصف فيه المدنيين عندنا نحن سنقصف فيه المستعمرات. إذا المدنيين عندنا ما لهم أمن، المدنيين أو المستعمرين عندك بالشمال ما لهم أمن.
اس کے بعد حزب اللہ نے لبنان کے سیاسی نظام میں شرکت کا فیصلہ کیا، اور پہلی مرتبہ 1992 میں اس نے لبنان کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا اور 12 نمائندے لبنان کی پارلیمنٹ میں بھیجے۔ حزب اللہ کی یہ ایک اور کامیابی تھی۔